يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت سے اور عقیدت و احترام سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ہمارے آقا و مولا جناب خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سچی اور پاکیزہ نبوت کے حوالے سے اور آپ کی مبارک و مقدس سیرت و کردار کے حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے تھے، اور جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں ہم یہ شعور حاصل کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے حالات اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، جس کے بارے میں قرآن یہ ارشاد کر چکا کہ تمام انسانیت کے لیے اپنے دکھ و غم کے اندر اور اپنی خوشی و راحت کے اندر اور زندگی کے جس جس شعبے کے اندر وہ موجود ہے، اس کے لیے جو قانون، جو کردار، جو شخصیت قابل تقلید، قابل نمونہ، کہ جس کے پیچھے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا کر آنکھ بند کر کے ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت، ان کے ہر قول و فعل اور ان کے ہر بود و باش کو اختیار کرے، اور وہ انسانیت کے دنیا کی حقیقی لذت اور اخروی نجات پائے، تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ اسوہ، وہ نمونہ اور وہ ماڈل جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. عقلی طور پر ہم اس چیز کو ذکر کر رہے تھے، اور نبوت کا تعارف، نبی کی اہمیت، یہاں سے ہم نے سفر کو شروع کیا تھا تاکہ عقلی طور پر بھی اس بات کو، جبکہ یہ عقل کا شعبہ نہیں لیکن شریعت کے احکام، عقائد و یا نظریات وہ عقل سے متصادم نہیں، ٹکراتے نہیں، تو کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے اکابر نے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دلوں کو ایمان کی چاشنی سے آشنا کرنے کے لیے، زبانوں کو ایمان کی حلاوت سے آراستہ کرنے کے لیے جو قاعدے، جو طریقے دین متین کو بیان کرنے کے خاص حالات میں خاص طریقے کے بیان کیے ہیں، اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی خدمات کو عقلی اور اسلامی نظریات کو عقلی قالب کے اندر، جامع کے اندر ذکر کیا جائے. نبی کی تعریف، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی انسان ہونے کے باوجود عام انسانوں اور نبی کے درمیان جو اس خاص فرق امتیازی طور پر ہوتا ہے، اس کو مذہب تو ذکر کرتا ہے لیکن مذہب کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کی مخالف نہیں، عقل بھی اس قسم کا پیمانہ بناتی ہے، جو قسط وار ہم نے تفصیلاً گزشتہ دو دروس قرآن جمعۃ المبارکہ کے اندر ہم نے ذکر کیے ہیں. آج اس بات کو ہم آگے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ایک سوال ذہنوں کے اندر یقیناً آ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے ظاہری پردہ کیے ہوئے تقریباً 1500 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے 1500 سال ہو گئے، اور اپنی رفیق اعلیٰ کا سفر کر کے اپنے مرقد مقدسہ میں، مزار مقدسہ میں گئے ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ ہوا، جہاں یہ عرصہ اتنا طویل ہو چکا ہے، وہیں پر جہاں یہ عرصہ اتنا طویل ہو چکا ہے وہیں پر آج کے دور کی ترقی، آج کی دور کی وسعت، آج لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی سہولیات، الغرض آج جو دنیا کی ترقی ہے وہ اس دور کے مقابلے میں کروڑ ہا گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ کوئی بھی زندگی کا شعبہ لے لیں، معاشیات کا شعبہ لے لیں، سیاسیات کا شعبہ لے لیں، عمرانیات کا شعبہ لے لیں، تہذیب کا شعبہ لے لیں، اس دور کی سولائزیشن اور اس دور کی سولائزیشن، تہذیب میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق آ گیا۔ اس وقت کی انسان کی ضرورت اور اس دور کے انسان کی ضرورت میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق آ گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر جس دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے وہ زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں کہنے والے کے نزدیک پسماندہ تھا، اور آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، تو پھر کس طرح حضور کی زندگی ہی کو فالو کیا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا جائے؟ یہ سوال عقلیات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا میں ایک ہی جملے میں جواب دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ سوال یقیناً کسی عام شخص کے بارے میں ہو تو یہ اپنے اعتبار سے ضرور کوئی ویلڈ سوال ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مذہبی اگر نقشے میں دیکھیں تو آپ کی شخصیت نبی نہیں بلکہ نبی اعظم کی ہے۔ تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی توجہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یعنی اس سوال کے مقابلے میں جو ہم چل رہے تھے کہ 1500 سال پرانا ایک دور اس دور میں کیسے اپلائی ہو سکتا ہے، 1500 سال پرانی تعلیم اس دور کی تعلیم میں کیسے اپلائی ہو سکتی ہے؟ وہ دور، سواری کو دیکھیں، آج کل کی سواریوں کو آپ دیکھیں، وہ دور نہ تو کاروں کا ہے، نہ موٹر کار کا ہے، نہ جہازوں کا ہے، نہ سیاست نے اتنی ترقی کی ہے، نہ ریاست نے اتنی ترقی کی ہے، تو اس دور سے کیسے ہدایت لی جا سکتی ہے اور اس دور سے کیسے معاملات لیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک عقلی سوال ملحد بے دین اور جو عقلیات پر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سوال پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی جو دو تقریریں آپ کے سامنے کی ہیں کہ سوال پہاڑ جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس طرح یہ سوال بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوال بالکل درست ہے اپنی جگہ پر اگر کسی عام شخص کے بارے میں پوچھا جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ 1000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی کا ایک دائرہ کار تھا، اس کے دور کی تہذیب ترقی کا ایک دائرہ کار تھا، آج کا انسان، آج کے انسان کی سوچ، آج کے انسان کی فکر، آج کے انسان کی ترقی، آج کے انسان کے معاملات، تو یہ تو زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ تو چاہیے کہ آج کے دور کو بنیاد بنا کر ہم اس دور کو سمجھیں، یہ کیا قاعدہ ہے کہ اس دور کو بنیاد بنا کر آج کے دور کو سمجھا جا رہا ہے؟ یہ ہو کہ جناب اس دور کے ترقی یافتہ انسان کو جو علم کے عروج پر پہنچ چکا ہے، اس کو بنیاد بنا کر 1000 سال پرانے لوگوں کو سوچا جائے، لیکن یہ کیا قاعدہ ہے کہ جو 1000 سال پہلے گزر گئے ہیں ان کے ذریعے ان کو بنیاد بنا کر آج کی ترقی یافتہ تہذیب کو سمجھا جا رہا ہے؟ یہ سوال کی ایک خاص ایک نوعیت ہے، لیکن اس پر ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ پر اس وقت ویلڈ ہے، اس وقت یہ اہمیت کا متحمل ہے کہ جب یہ کسی عام شخص کے بارے میں کیا جائے۔ اب میں اس پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاموشی سے اس کو اگر سماعت کر لیا جائے تو آسانی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہبیات کے اندر، مذہب کی نظر کے ساتھ، کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، مذہب اور عقل کو، اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ عقل کا شبہ ہی نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ جس طرح کہ کسی چیز کا نتیجہ خس کر لینا یہ ہمارے سینس کا کام نہیں ہے، عقل کا کام ہے، اسی طرح نبی کی رفتار اور اس کے مقام کو سمجھنا یہ عقل کے دائرے کے اندر یہ چیز نہیں آتی. ہم کسی چیز کو چھو کر، سونگھ کر، چکھ کر، سن کر، دیکھ کر، یہ فائیو سینس جو ہمارے ہیں اس کے ذریعے ہم ادراک کرتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہے، اب وہ بندہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے یا دل میں کیا ارادہ رکھتا ہے، یہ دائرہ کار سینس کا نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بندہ میرے سامنے آیا ہے، یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہے گا اور اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے چہرے کے تیور کیا ہیں، نہ ہم دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سک رہے ہیں نہ اس کو ٹچ کر کے لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ یہ دائرہ کار سینس کا نہیں، سینس کا دائرہ کار ہے کسی چیز کو باقاعدہ محسوسات، جو چیز ظاہری طور پر محسوس ہوتی ہے اس سے اس کا ادراک، اس کا علم لیا جاتا ہے. لیکن ایک شخص ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، اس شخص کے معاملات ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں، تو یہ دائرہ کار سینس کا نہیں، یہ عقل کا ہے. عقل کے ذریعے بندہ تجربہ کر سکتا ہے، فراست کر سکتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کیا کرتا ہے. تو یہ آسانی سے سمجھ لیجیے جو روزمرہ کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو جس طرح سینس کے اوپر عقل کو رکھا گیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سینس سے جانی جاتی ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں کہ سینس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں، اس کے دائرے سے اوپر کا وہ دائرہ ہے. اسی طرح مذہب جو ہے اور خصوصاً نبوت وحی، یہ عقل سے اوپر کا دائرہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات عقل کے خلاف ہے. یہ میں صرف سرسری طور پر ذکر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس 20-25 منٹ ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر تو ایک گھنٹے کی صرف تمہید ہونی چاہیے لوگوں کے ذہن کو یہاں پر لانے کے لیے، اور اس کو جلدی نپٹانا بھی مقبول ہوتا ہے اس لیے. لیکن خیر یہ موضوع سننا بھی ضروری ہے، اور جمعے کے دن سننا ضروری ہے جب ہم باقاعدہ اہتمام کر کے دین کو سیکھنے کے لیے جمعے کے دن آتے ہیں. کیونکہ یہ سوالات حل ہو جائیں تو حالات چاہیں جس قدر بھی کس طریقے کی پیچ و خم کا شکار ہوں، بندے کے دل سے ایمان کی گرمی اور یقین کی حقیقت گویا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ یقین کو ختم کرنے والی چیز شک ہے، اور شک جب تک ختم نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا علاج نہ کیا جائے، تو اسی طرف ہم چل رہے ہیں. اب سوال تھا کہ 1500 سال پرانے تہذیب کو اس دور پر کیسے اپلائی کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 سال پہلے اپنے مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، تو آپ کی زندگی ہمارے لیے، آپ کی بایوگرافی اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتی؟ سب سے پہلے اگر اس کو مذہب کے اندر دیکھیں تو مذہب کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے. ایک، ہمارے رب نے کہا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ، دستور اور نمونہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع زندگی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ نبی کی ہے، اور نبی جس دائرے کے اندر آتا ہے تو اس دائرے کی تمام تہذیب نبی کے علم میں، نبی کی عقل میں، نبی کے تجربے میں ہوتی ہے. یہ مذہب کا پوائنٹ آف ویو. اب عقل کی طرف اگر آپ آ جائیں تو عقلی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر کسی عام شخص کے بارے میں اگر یہ بات کی گئی ہو تو یہ بات ویلڈ ہو سکتی ہے. نبی کے لیے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پہلے ہم نے دو درس آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ عقل اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ نبی انسان ہونے کے باوجود غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. دو درس ہمارے پہلے ہو چکے ہیں، اور عقلی اعتراضات کے طور پر ہم نے یہ پہلے نبی کا مرتبہ منوا دیا ہے آپ کے سامنے، اور بالکل واضح طور پر کوئی کہ نبی انسان ہونے کی، تو 1500 سال پرانا انسان کیسے آج اس کی سیرت ویلڈ ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے کہا بالکل یہ سوال جب ہو سکتا ہے کہ جب ایک معمولی انسان کے بارے میں پیچھے، معمولی سے مراد یعنی کامن لوگ، جس طرح ہر آدمی کا مزاج اور معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب عقل اس بات کو، جس طرح ہم نے درس پہلے دے دیا کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، قبول کرتی ہے، عقل کا دائرہ کار کہ نبی انسان ہونے کے باوجود غیر معمولی صلاحیت، ذہانت، کردار، علم، مشاہدہ، ذوق، فراست کا مالک ہوتا ہے، تو پھر اس کو معمولی انسانوں پر قیاس نہ کیا جائے. جب اس کے اندر صلاحیتیں عام انسان کے مقابلے میں، جس طرح کہ آج کے دور کو 1500 سال پرانے دور کے کو اگر اس کو ٹیلی کیا جائے تو کئی گنا زیادہ آج کا دور رفتار والا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ بات بالکل عقل کے قریب ہے اور عقل قبول کرتی ہے کہ نبی انسان ہونے کے باوجود نبی کی صلاحیت، نبی کا علم، نبی کا تجربہ، نبی کا کردار، نبی کا اخلاق، جس پر انسانیت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا ہی بلند ہوتا ہے، غیر معمولی ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کی اونچائی ہوتی ہے. یہ عقل قبول کرتی ہے. ایک بات, کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, امام غزالی کے ایک جملہ آگے عرض کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انسان بھی تو ایک کیفیت کے نہیں, بڑی پیاری بات امام غزالی نے لکھی کہ ہر انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں عقلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو چار قسم کی مخلوق ہے اور ہر ایک کا دائرہ ایک سے اوپر 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 ہے. ایک کے مقابلے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو وہ معمولی نظر آئے گا, اور نیچے والے کے مقابلے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو وہ غیر معمولی نظر آئے گا. غیر معمولی سے میری مراد یہ ہے کہ ایسا کسی میں نہیں ہوتا, اس میں ہو رہا ہے. مثلا بڑی پیاری بات امام غزالی نے فلاسفروں کو جواب دیتے ہوئے کی تھی, دیکھو پہلے ہی جو تخلیق ہے اللہ نے جو بنائی ہے, جس چیز کو کریٹ کیا اللہ نے, وہ بے جان چیز ہے, جیسے پتھر ہے, مٹی ہے. اب یہ ہے اللہ کی مخلوق, لیکن اس کے اوپر اللہ نے جان نباتات کو رکھا ہے. نباتات مٹی اور پتھر کے مقابلے میں غیر معمولی ہے کہ جو صلاحیت اس میں وہ اس میں نہیں. اس کو ذرا قریب سے سمجھا, اس میں نمو کی صلاحیت ہے, اس میں پھیلنے کی صلاحیت ہے, اس میں حس ہے, اس میں بڑھنے کی صلاحیت, وہ پتھر میں نہیں, وہ مٹی میں نہیں. تو اب جو سب سے نیچے کا تخلیق کا دائرہ کار ہے وہ جمادات ہیں, مٹی ہے اور پتھر ہیں, پہاڑ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ درختوں کو دیکھیں گے تو درختوں کی صلاحیتیں اس کے مقابلے میں غیر معمولی ہیں, اور آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخت اور پتھر ہیں دونوں کے اللہ کی تخلیق, ہیں یہ دونوں اللہ کی تخلیق, لیکن نباتاتی نظام کو اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود وہ نیچے درجے کی مخلوق کے مقابلے میں غیر معمولی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اسی طرح اب نباتات کے اوپر اللہ نے حیوان کو رکھا ہے. اب جو صلاحیت حیوان کے اندر ہے وہ درختوں کے اندر نہیں. جس طرح پہلے ہمیں نباتاتی نظام کے سامنے نیچے حجر پتھر کا نظام معمولی لگ رہا تھا اور وہ غیر معمولی لگ رہا تھا, اسی کے اوپر قدرت نے ایک اور نظام رکھا ہے, وہ حیات حیوان کا, جو کھاتا ہے, پیتا ہے, دیکھتا ہے, چلتا ہے, حس پکڑتا ہے, حیوان جاندار. تو حیوان نباتات کے مقابلے میں غیر معمولی ہے, جبکہ تینوں اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی مخلوق تینوں ہونے کے باوجود ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ غیر معمولی ہے. اسی طرح ان کے اوپر چوتھا درجہ انسان کا ہے. اب انسان حیوان, جبکہ انسان بھی حیوان ہے, حیوان حیات کو کہتے ہیں, انسان حیوان ناطق ہے, لیکن ہمارے وہاں حیوان جانور کو کہتے ہیں, لیکن علمی اصطلاح کے اندر انسان بھی حیوان ہے. حیوان بمانا حس ہے, اس میں حیات ہے, لیکن اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں چوتھا درجہ جو اوپر اللہ نے رکھا ہے وہ انسان کا رکھا ہے. اب انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ عام جانوروں میں نہیں, عام جانوروں میں جو صلاحیت ہے وہ نباتات میں نہیں, نباتات میں جو صلاحیت ہے وہ جمادات میں نہیں. اب آپ دیکھیں ایک کے اوپر ایک, یہ ہیں چاروں اللہ کی مخلوق, یہ ہیں چاروں اللہ کی مخلوق, لیکن اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کے اوپر ایک یہ غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں. اب اگر انسان پر اگر آپ آ جائیں تو انسان میں بھی سب ایک جیسے نہیں, ایک دیہاتی کی ذہنیت اور ایک شہری کی ذہنیت, ایک جاہل کی ذہنیت, ایک پڑھے لکھے کی ذہنیت, ایک بالکل بیکار آدمی کی ذہنیت اور ایک تجربہ کار انجینئر کی ذہنیت. تو اب آپ دیکھیں انسانوں میں بھی ایک درجہ بندی ہے, یہ انسان عام کیٹیگری کا ہے, لیکن وہ جو علم والا ہے, صلاحیت والا ہے, وہ غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. تو بالکل قریب آ کر عقل نے اس بات کو قبول کیا کہ مخلوق ہی نہیں, انسان بھی انسان ہو کر ایک دوسرے سے غیر معمولی رہتا ہے. تو یہ قاعدہ تو عقل نے قبول کر لیا کہ ایک جنس ہونے کے باوجود, ایک نوع ہونے کے باوجود, ایک مخلوق ہونے کے باوجود صلاحیت ڈفرینٹ اور مختلف ہوتی ہے. تو بس یہی شریعت کہہ رہی ہے کہ جس طرح جمادات کے مقابلے میں نباتات غیر معمولی ہے, نباتات کے مقابلے میں حیوان غیر معمولی ہے, حیوان کے مقابلے میں انسان اپ گریڈ ہے اور غیر معمولی ہے, انسانوں میں جاہل کے مقابلے میں عالم, بے ہنر کے مقابلے میں ہنر مند, نہ تجربہ کار کے مقابلے میں تجربہ کار, یہ اس کے مقابلے میں غیر معمولی ہے. اسی طرح نبی انسان ہونے کے باوجود ان تمام کی صلاحیتوں میں غیر معمولی ہوتا ہے. یہ وہ دائرہ کار ہے جو اسٹرکچر استدلال کا کھڑا ہوتا ہے لوجیکل عقلی طور پر, اور یہ ٹھونسا نہیں جا رہا, یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور یہ ایسی چیز ہے جو روزانہ ہر چیز کو ایگری کرتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر اور اسی کو امام غزالی نے کھڑا کیا, اور یہ بنیادی قلعہ بنا جس کی بنا پر الحاد اور عقلی بک بک کرنے والوں کا دروازہ بند ہوا.
اچھا اب آ جائیے اس سوال پر کہ 1500 سال پرانے شخص کی بات کیسے لی جا سکتی ہے. ایک اخری سوال جو وہ بات کرتے ہیں اپنے زوم میں, 1500 سال پرانی سولائزیشن کو اس طرف کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ چاہیے کہ آج کا تہذیب یافتہ دور, آج ہماری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ سیرت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی اہداف, اس کو ذرا عشق و محبت کے ساتھ عقل کے جانے میں, یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, نہ کوئی با صلاحیت, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ سب ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہوا, صرف ہم نے اس چیز کو تازہ کرنا ہے ان ماحول میں پہ ایمان کو زبانوں کے ساتھ دل تک اتارنے کے لیے, تاکہ یقین قریب رہے حالات جیسے بھی ہوں, لیکن بندے کے دل کے اندر ایمان اور اللہ کی توحید, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا کامل یقین موجود ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال اگر کسی غیر معمولی عام آدمی کے لیے ہوتا کہ کہاں آدمی 1500 سال پہلے چلے گئے دنیا سے, تو ان کی زندگی کو آج کیسے قیاس کیا جا سکتا؟ تو مذہبی جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ اللہ کا حکم ہے, ایک کہ نبی پاک کی اسوہ زندگی ماڈل ہے سارے انسانوں کے لیے, دوسرا جواب وہ کہ نبی ہیں اور نبی کی صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے. عقلی سوالات اس کے اندر یہ ہے جو میں نے ابھی دائرہ عرض کر دیا, حضور کی سیرت کو خالی ذہن آدمی بھی اگر پڑھے تو اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اس نے ڈگریاں تو حاصل کی ہے لیکن پریکٹیکل کے ایک نقطے کو بھی اس نے ادا نہیں کیا جس کے اختتام پر نبی پاک کا عمل موجود ہے. اخلاقیات کے جتنے شعبے آپ لے لیں, سیاسیات کے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اسی لیے میں ایک ہی جملے میں اس کو اگر پھیلائیں تو بہت لمبا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف آپ کے اندر ایک کرنٹ اور ایک جستجو کہ آپ اٹھیں اور سیرت پڑھیں, میں صرف ایک تحرک پیدا کرنے کے لیے آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ بنیادی سوال کے اوپر کہ عام آدمی یقیناً 1000 سال پہلے یا 5 دن پہلے بھی چلا جائے تو آج اس کی زندگی کو فالو نہیں کرتے. زمانہ اتنا ترقی کر رہا ہے, تجربات بڑھ رہے ہیں, علم کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہے, سائنس آگے سے آگے ترقی و تجربات کو لے جا رہی ہے, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی نظریہ ذکر کرنے کے بعد عقلیات میں یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھنے والا خالص ذہن یہ سمجھ لیتا ہے کہ جتنا علم آج تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے اور علم مدون ہو رہا ہے, وہ علم اگر کھل کر قیامت تک تمام ترقیوں کے ساتھ کسی ایک کی ذات میں پریکٹیکل طور پر آیا ہے تو آپ کی سیرت کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے وہ صرف ساری انسانیت میں صرف ایک انسان مکمل جناب رسول اللہ کی زندگی. اب میں اس کو آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں. میں موضوع ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے, یہ خود اتنی ویلڈ اور اتنی زبردست بات ہے کہ عقلی تمام شعبہ جات جو جلن پیدا کرتے ہیں وہ سب بجھ جاتے ہیں اگر تحقیق اور نیت درست رکھ کے بندہ پڑھے کہ کیسا عجیب انقلاب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم میں, سمجھ میں, عقل میں, کردار میں, اپنے اور پرائے کے درمیان, وطن والے غیر وطن کے درمیان, مسلم غیر مسلم کے درمیان, دوست و دشمن کے درمیان, تجارت و سیاست, یہی تو انسان ہے. انسان اگر قیامت تک ترقی بھی کرے گا تو انہی شعبوں میں گھومتا رہے گا اور کہاں جائے گا, خوشی میں, غم میں, اپنوں میں, پرایوں میں, دوست میں, دشمن میں, صحت میں, مرض میں, یہی تو دائرہ ہے اس کا, یہی تو طالب ہے جس کے اندر وہ تمیز حاصل کرنے کے لیے وہ ترقی کرتا ہے. ان دائروں سے تو بندہ نہیں نکل سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ابھی غم ہی نہیں ہوگا, دور نے بڑا ترقی کر لی ابھی کوئی دشمن ہی نہیں رہے گا, دور نے بڑا ترقی کر لی ہے کہ جناب ابھی حسد, ابھی جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کی وہ ضروریات جو اخلاقیات کی وہ ختم ہو گئے, نہیں, وہ تو باقاعدہ طور پر انسان کے اندر اس کی ضروریات کے ساتھ, جس طرح بھوک قیامت تک انسان ترقی کرے گا لیکن بھوک اسی طرح باقی رہے گی, یہ نیچرل چیز ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہے, محبت اس کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے گی, پیاس اس کے ساتھ وابستہ رہے گی, دوست دشمن اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یقیناً 1500 سال پہلے مزار شریف میں گئے ہیں, لیکن جو انسان کی ضروریات جس پر انسان کا پورا نظام کھڑا ہوا ہے, انسان اسی میں غور و فکر کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شعبہ جات نہیں کرتا جو اللہ نے ڈال دیا ہے, تو ان تمام شعبہ جات کی جو آج انسان تجرباتی ترقی کر رہا ہے, تو 1500 سال پہلے اپنی تعلیم, اپنی تربیت, اپنے کردار کے ذریعے نبی پاک نے عطا فرمائی. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اگر کوئی ماڈل بنے گا تحقیق کے لیے کہ یہ نتیجہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بندہ جب تجربہ کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, تو اس کے سامنے متعدد رزلٹ آتے ہیں. اب ان رزلٹ کو وہ ٹیلی کرتا ہے کہ کون سا رزلٹ اس کے لیے صحیح ہے کون سا نہیں ہے, لیکن پہلے وہ دستور اور قانون بناتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ قیامت تک تم اگر اخلاق اور تہذیب اور لوگوں کے حقوق کی تمیز پر تحقیق کرتے رہو گے، سیاسی اعتبار سے ترقی کرتے رہو گے، طب کے اعتبار سے، لیکن جو نتیجہ تمہارے لیے بحیثیت انسان کے جو نفع کے طور پر قدرت نے رکھا ہے، اس کے لیے رزلٹ میں جو واقعتاً بالکل فائنل جو دلیل بنے گی وہ نبی پاک کی زندگی بنے گی. اگر یہاں پر پہنچ کر وہ رزلٹ پہنچ رہا ہے تو یقیناً یہ نفع بخش ہے، اور یہ کوئی تھوپنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے. وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، ورنہ میں یہاں پر دوبارہ اس موضوع کو شروع کرتا جو ہم جس طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن آخری بات یہاں میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں میں انشاءاللہ العزیز اس چیز کو مزید عرض کروں گا. کسی اور دن بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی اور دن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر جمعے کی طرح اجتماع ہوتا نہیں ہے، اور اس میں اتنا وقت بھی بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے وہ تمام لمحات ہیں جو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ جناب ہم آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا ایک تحقیقی، ایک لاجیکل، ایک عقلی طور پر معائنہ کریں بحیثیت انسان کے، کہ ہمیں اس میں کیا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اگر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے سروکار نہیں. ظاہر سی بات ہے غیر مسلم بھی اگر وہ تحقیق کو چاہتے ہیں تو آج بھی وہ کسی کی بایوگرافی، کسی کے تجربات کو پڑھتے ہیں. جج بھی اگر آپ آج فیصلہ کرتا ہے اتنی ترقی کے بعد بھی، وہ اسی مسئلے پر اگر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کو پڑھتا ہے. فوج کا جرنیل اگر کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی تمام تہذیبوں کو اٹھا کر دیکھتا ہے کہ جب فلاں تہذیب پر یہ حملہ ہوا تھا یا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے تجرباتی طور پر کیا مشقیں کی تھی. اسی طرح ایک عالم پرانے علماء کی تحقیق پڑھتا ہے، ایک میڈیکل ڈاکٹر پرانے لوگوں کی ریسرچ پڑھتا ہے، تو پتا چلا نتیجہ تو عقل کا یہیں پر ہی آیا کہ آپ پرانا لاپ آراک رہے تھے کہ پرانے لوگوں کی تہذیب کیسی لائے گی. میں نے کہا اس بات کو تو زندگی کا ہر شعبہ مانتا ہے کہ وہ ترقی کرنے کے لیے پرانوں کے تجربات سے علم کو آگے بڑھاتا ہے، اور پرانوں کے اصول سے وہ بات کو آگے لے کر چلتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایسے اصول پیدا ہوتے ہیں کہ آنے والے لوگ پھر اس سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو یہی ہوا جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ریسرچ کا مرکز بنایا، پھر وہ اتنے بالا ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کام ایسا کرو جیسے عمر نے کیا تھا، کام ایسا کرو جیسے علی نے کیا تھا، کام ایسا کرو جیسے ابوبکر نے کیا تھا، کام ایسا کرو جیسے حسین نے کیا تھا. یعنی یہ تمام لوگ باصلاحیت تھے، لیکن ان کی صلاحیتیں کہاں جا کر کھلی؟ جب نبی پاک کی زندگی سے انہوں نے تجربہ کیا تو حضور کی زندگی مبارکہ نے ان کو بام عروج پر پہنچایا. بس اسی طرح یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص ریسرچ کے لیے ایک لیبورٹری، ایک نظام شخصیات کو رکھتا، رات رات اس کی تحقیقات کو پڑھتا ہے، صبح اس کو اپلائی کرتا ہے. تو یہی حضور کی زندگی ہے کہ زندگی کے اخلاقی شعبے، زندگی کے سیاسی شعبے، زندگی کے عبادت کے شعبے، زندگی کے عبادات کے شعبے، اور دو چیزوں کے گرد انسان کی زندگی گزرتی ہے، ایک حقوق دنیوی، ایک معاد، ایک بندوں کے ساتھ تعلق، اس کے ہزار شعبے، ایک معاد اللہ کے ساتھ تعلق. اس کو اگر بنیاد بنا کر سمجھا جائے تو اس کے لیے تجرباتی مکمل زندگی اگر کسی کی ہے، جس کو پڑھ کر ہم اس مسئلے کو تجربے کے طور پر سمجھے، وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے صرف اپنے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ آخری تاریخوں میں چل رہا ہے. چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں. اور میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا جو میری ماں نے کہی تھی. میری ماں سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا. خلق طبیعت کو کہتے ہیں، اخلاق. میں آپ کو ایسی دیکھ کر ہنسوں اور دل نہ چاہے تو یہ بناوٹ ہے. بناوٹ اور ہیں، اخلاق اور ہیں. بناوٹ میں تکلف ہوتا ہے، اخلاق بلا تکلف ہوتے ہیں. اگر یوں ہی آپ مجھے اچھے لگے اور میں ہنس گیا تو یہ اخلاق تھے. ایسی میں دل آپ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں ایسی آپ کے لیے مسکرا رہا ہوں، بس کوئی نمبر چاہتا ہوں، تو یہ بناوٹ ہے. تو بناوٹ اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق طبیعت ہوتی، طبیعت وہ ہوتی جو بے ساختہ ظاہر ہو جائے، جس کے لیے بنانا نہ پڑے. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو. میری ماں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کا خلق کیا تھا، حضور کی طبیعت کیا تھی، کیا جملہ کہا میری ماں نے. اور میں کہتا ہوں اس سے سیدہ عائشہ کے علم اور کمال بیان کا اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار کی پوری زندگی کو میری ماں سے اتنا بڑا سوال ہوا کہ اس پر تو 100 گھنٹے تقریر ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا تھا. ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا کان خلقہ قرآن. فرمایا حضور کی طبیعت قرآن تھی، حضور کا خلق قرآن تھا. اب قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی مکمل کمنٹری، اس کی مکمل انٹرپریٹیشن، اس کی مکمل تفسیر عملی جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اس کے بغیر بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ بنیادی ہدایت جو اصل قرآن ہی ہے نہیں سمجھ سکتا. لہذا میں طلبا جو بیٹھے ان کو کہوں گا کہ عقلیات کے جامع میں بھی آپ آئیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں. یہ دور اطمینان پیدا کرنے کا ہے، یقین پیدا کرنے کا، اور یقین ہی ایمان کا نام ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمارے دلوں سے شک کو نکالے، یقین کو پیدا کرے. تمام عالم اسلام پر اللہ فضل کرے، اس وطن عزیز کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے، اس وطن میں رہنے والوں کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.